درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں ہم حاضر ہیں۔ آپ کے شریف سوالات ہوں گے، انشاءاللہ ان کے جوابات پیش کیے جائیں گے۔ اللہ پاک رمضان المبارک کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور جس طرح شریعت مطہرہ نے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، اس کے جو تقاضے ہیں مولا کائنات، ہم سب کو ان تقاضوں کے مطابق یہ روزے کی عبادت اور دیگر عبادات بھی بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد سجاد اتاری صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاک اللہ۔
کیسے مزاج گرامی آپ؟
اللہ پاک کا کرم،
ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، رمضان شریف میں بطور خاص ظاہر آدمی جو بھی عبادت کے دن آتے ہیں تو ذہن میں دینی سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ طرح طرح کے سوالات پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں، کئی روزوں کے حوالے سے، نمازوں کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ ویسے نمازیں تو سارا سال ہی ہیں، نمازوں کے لیے تو کوئی مہینہ خاص نہیں ہے، سارے سال ہی نمازیں ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے لیے بھی کوئی مہینہ خاص نہیں ہے، اگرچہ ہماری ایک تعداد عوام کی رمضان میں ادا کرتی ہے، لیکن بیسک تو ہر ایک کو اپنا وہ مہینہ، وہ دن یاد رکھنا کہ جس میں اس کا سال پورا ہو رہا ہے، اس کے لیے وہی مہینہ اور وہ دن ہے کہ جس میں اس نے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ اوورآل ہم دیکھتے ہیں تو تین طرح کے فرائض، یعنی جس میں روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے اور زکوٰۃ بھی ہے، یہ بکثرت رمضان شریف میں لوگ اس کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر جب تین طرح کے فرائض ایک ساتھ یوں ادا ہو رہے ہوتے ہیں تو سوالات بھی ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
میرا مفتی صاحب سے یہ ایک سوال ہے کہ مہربانی کرے اس پہ رہنمائی فرمائے کہ گزرے ہوئے جو رمضان شریف کے روزے قضا ہو گئے، کیا وہ قضا روزہ اس رمضان شریف میں ادا کریں گے یا فرض، یہ فرض روزہ ادا کریں گے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ، کس بندے کا کوئی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، یا کوئی شادی کا معاملہ مسئلہ ہو، یا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی اڑ رہا ہے، نہ حل ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ تین روزے یہ نفل رکھنا چاہیے تو اس کے مسئلے حل جائے، آپ اس پہ رہنمائی فرمائیں۔
پچھلے سالوں کے رمضان کے اگر روزے رہتے ہیں تو اب اگلا رمضان اور جیسے چل رہے ہیں روزے، تو اب ان میں یہی رمضان کے رکھے جائیں پچھلے کا کوئی، یہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان جو اپنی جلوہ گریاں لوٹا رہا ہے، اس ماہ رمضان میں جب ماہ رمضان آتا ہے تو اس بندے پر اسی ماہ رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں،
ٹھیک،
اور پچھلے ماہ رمضان کی اگر کوئی قضا باقی ہے تو وہ اس رمضان میں اگر قضا کی نیت سے بھی روزہ رکھے گا تو بھی ادا ہی واقع ہوگا۔ اور اب جو پچھلے ماہ رمضان کے روزوں کی قضا ہے، جب ماہ رمضان گزر جائے تو اس کے بعد اپنے گزشتہ روزوں کی قضا کرے۔ قضا میں اتنی تاخیر کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہاں تک روایتوں میں آیا ہے کہ اگر کسی پر روزے ہیں یعنی قضا ہو چکے ہیں اور اگلا رمضان آ جائے تو اس کے اس رمضان کے روزے قبول نہیں ہوتے، یہ وعید کے طور پر یعنی ڈر کے طور پر یہ فرمایا گیا کہ اس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ اس کے یہ روزے بھی گویا خطرے پر ہیں، تو اس لیے جس کے روزے قضا ہوں اس کو چاہیے کہ ماہ رمضان گزر جانے کے بعد ممکنہ صورتوں میں فوری طور پر اپنے قضا شدہ روزوں کو ادا کرے،
بلا عذر تاخیر
گناہ ہوگی،
ٹھیک۔
اور جہاں تک یہ کہ
اچھا کوئی یہ، اب جیسے آپ نے فرمایا تو آپ کو یہی سوچے کہ یہ روزے بھی قبول نہ ہونے کی وعید ہے، تو اب ہیں دماغ مختلف لوگوں کے کہ پھر نہ رکھیں کیا کریں،
وعید کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، خوف دلانا، تو یہ خوف دلایا گیا ہے کہ دیکھو اگر آپ اللہ پاک کا جو پہلے سے فرض تھا اس کو آپ نے ابھی تک پورا نہیں کیا تو آپ کا گویا کہ یہ فرض بھی خطرے پر ہے۔ جیسے کہ عام طور پر اس طرح کی بات کی جاتی ہے کہ اگر آپ کاروباری قرض ادا نہیں کرو گے تو آپ کا یہ کاروبار بھی خطرے میں ہے، تو کوئی کاروبار چھوڑ نہیں دیتا۔ مراد یہ ہوتا ہے کہ اس قرض کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ کاروبار بھی چلا جائے، اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ کو مہلت نہ ملے، زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو اس لیے فرضوں کو مقدم رکھنا چاہیے، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے قضا ہوئے ہیں یا بلا عذر قضا ہوئے ہیں تو توبہ بھی کرے، بغیر عذر کے قضا کیے ہیں توبہ بھی کرنی ہوگی، اور فوری طور پر اپنے قضا روزے بھی ادا کرنے ہوں گے۔ اور جو فرض روزے ہیں ماہ رمضان کے، یہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ اب اپنے ذہن میں ایسے کوئی وسوسے نہ لائے کہ اگر میں نے وہ نہیں رکھے تو اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ادا ہو رہے ہیں، ورنہ یہ بھی قضا ہو جائیں گے
ڈبل
اور
گناہ،
ان کا جو ہے وہ گناہ اور ہوگا۔ تو اس لیے ان کو رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی سے خوف کرتے ہوئے فوری طور پر جب رمضان گزر جائے عید کے بعد اپنے جو قضا روزے ہیں ان کو ادا کریں۔
ٹھیک ہے، یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ ہاں البتہ کچھ ایسے معذور ہو سکتے ہیں کہ جن کا عذر پچھلے رمضان میں تھا اور ابھی بھی رمضان ہے، جیسے جسے ہم کہیں شیخ فانی ہیں، بہت ایسے بڑی عمر کے ہو گئے ہیں، یا کچھ کے ایسے امراض ہیں کہ وہ مرض ہی ان سے جدا نہیں ہوا۔ تو اب اگر مرض ہی ان سے جدا نہیں ہوا، پچھلے رمضان بھی وہی مرض تھا، وہی عارضہ ہے، اور وہ دن بھی اسی طرح ہی گزر گئے، اب رمضان پھر آ گیا، تو مریض ہونے کے طور پر کیا کہیں گے؟
اللہ پاک نے قرآن پاک میں مریض کو، مسافر کو رخصت عطا فرمائی ہے۔
ٹھیک،
من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں سے جو مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی کو پورا کر لے۔
ٹھیک،
یعنی ماہ رمضان میں اللہ پاک نے کمال شفقت فرماتے ہوئے مریضوں کو اور مسافروں کو رخصت عطا فرمائیے کہ اگر اس ماہ رمضان کے مہینے میں تمہارے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے تو اللہ پاک کی طرف سے تمہیں یہ رخصت دی جا رہی ہے کہ تمہارے جو روزے اس عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے چھوٹ جائیں، تو اب ان دنوں کے روزے تم ماہ رمضان گزر جانے کے بعد مکمل کر لو۔ تو یہ اللہ پاک کی اس امت کے اوپر خاص شفقت ہے، خاص رحمت ہے کہ ہمارا عذر مقبول ہے، یوں کہ ہمیں اجازت دی گئی کہ اگر ابھی ہمارے لیے ایسے اعذار ہیں کہ جس کی وجہ سے روزہ رکھنا ہمارے لیے مشقت کا سبب ہے، ہمارے لیے بھاری ہے، تو ہم اب نہ رکھیں، لیکن یہ روزے معاف نہیں ہیں، بلکہ جتنے قضا ہوئے ہیں ان اعذار کی وجہ سے اتنے روزے ہم ماہ رمضان گزرنے کے بعد ہمیں رکھنے ہیں۔
ٹھیک ہے، جیسے ہی کچھ طبیعت کے اندر افاقہ آتا ہے، لیکن اس میں بھی خاص شرطیں ہیں کہ ہر مریض کے لیے وہ رخصت نہیں ہے، کہ ہر آدمی تھوڑا بہت کوئی بخار ہوا، نزلہ ہوا، زکام ہے، اس طرح کا عرضہ ہے تو سمجھ لیتے ہیں کہ شاید بیماری کا معاملہ ہے۔ اچھا، اسی طرح بعض شوگر کے بھی پیشنٹ ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں تو ہر دوسرا آدمی، یا کہیں کہ پانچ آدمیوں میں سے پانچواں آدمی شوگر کا مریض ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ شوگر کے مریض کے لیے بھی، کہ ہر مریض کے لیے کہ پوسیبل ہی نہیں روزہ پورا کرنا، بعد عمر کے تقاضے، بڑھاپا یا دیگر چیزیں بھی ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، مرض بھی ہوتا ہے، تو کچھ کے لیے ہو سکتا ہے تکلیف دہ ہو۔ تو جو بھی مریض ہیں، میں تو ان کے لیے بطور خاص یہی کہوں گا کہ آپ نہ تو فدیہ دیں، کیونکہ لوگ یہی سمجھتے ہیں سجاد صاحب فدیہ ادا کر دیتے ہیں، فدیہ بھی نہ دیں، اور آپ دار الطہر سنت سے باقاعدہ رہنمائی حاصل کر لیں، کسی بھی مفتی صاحب سے آپ پوچھ لیں آپ کے لیے وہ رخصت بنتی ہے یا رخصت نہیں بنتی۔ اگر رخصت بنتی ہے فقیہ، پھر آپ نے اگر پچھلے بھی نہیں رکھے اور بیچ میں بھی آپ کو کوئی ایسا موقع نہیں ملا، اب بھی رمضان شریف آ چکا ہے اور آپ نہیں رکھ پا رہے آپ نے اس مرض کی وجہ سے، تو اللہ سے دعا مانگے، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک شفا دے، تندرستی عطا فرمائے، تو جیسے ہی فاقہ ہو، رمضان کے دنوں میں بھی کچھ اگر فاقہ ہے تو آپ کے اوپر وہ دن کے روزے رکھنا پھر فرض ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اپنے کام کو کچھ آدھا کر کے آپ کو روزہ پورا کرنا ممکن ہے تو اپنے کام کو آدھا کر دیجئے، کچھ آرام اور اس طرح کے معاملات ہیں تو وہ اختیار کر کے روزہ پورا کرنا ممکن ہے تو یہ کریں۔ یعنی رمضان میں حد تن امکان کوشش کریں کہ ہم اپنے روزے پورے کریں، روزوں کا اہتمام کریں، نہ کہ یہ ہو کہ رمضان کے یہ مبارک ایام اسی طرح اپنی برکتیں رحمتیں لٹا کر گزر جائیں اور ہم جو ہے وہ محروم اس سے رہ جائیں۔ ہر ایک کو یہ خیال رکھنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں رمضان شریف کے اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ حدیث میں فرمایا اگر ایک روزہ بھی قضا ہو جائے اور وہ آدمی زمانہ بھر کے روزے رکھے بعد میں تو وہ اس فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا، اس فضیلت کو وہ حاصل نہیں کر سکتا جو رمضان میں ثواب فضیلت شان وہ حاصل نہیں کر پائے گا، تو اس لیے ان کو بر وقت ہی بہرحال رکھنا چاہیے۔ کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں اور وہ بھی شامل کرتے ہیں۔ روزے کی حالت میں کیا ہم بھول کر کھا یا پی لیں تو سنا روزہ نہیں ٹوٹتا، کیا گناہ ہوتا ہے اس کا؟
روزے کی حالت میں بھول کر کھانا پینا نہ گناہ ہے اور نہ ہی اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ بھول کر کھانے پینے والے پر لازم ہے کہ وہ اپنا روزہ مکمل کر لے، البتہ اس میں یہ احتیاط یا یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر بھول کر کھا پی رہے تھے اور یاد آ گیا تو پھر جو کچھ منہ میں ہے اس کو فوراً نکال دیں۔
ٹھیک،
یاد آنے کے بعد اگر کچھ کھایا یا پیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پہلے نہیں ٹوٹا تھا لیکن اب یاد آنے کے بعد کھایا تو گویا جانتے بوجھتے ہوئے کھایا ہے،
یعنی جو کچھ منہ میں نکال دیں
اس کو فوراً نکال دیں اور اپنے روزے کو مکمل کر لیں۔
ٹھیک جی، مزید سوالات۔
میرا نام ندیم، میں لودرا سے، میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا صرف رمضان شریف میں زکات دینا ضروری ہے؟
زکات کو تو رمضان کے ساتھ ہی لوگ اٹیچ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟
زکات کی فرضیت صاحب نصاب ہونے کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی جب بندہ صاحب نصاب ہوتا ہے اور نصاب پر سال گزر جاتا ہے اور اس کے ساتھ دیگر شرائط، یعنی کہ نصاب مکمل ہے اور ضروری حاجات وغیرہ نکالنے کے بعد نصاب مکمل ہے، سال گزر گیا تو اب زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو اب اس میں جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ آپ صاحب نصاب کب ہوئے۔ جو آپ کے صاحب نصاب ہونے کا دن ہوتا ہے، مہینہ ہوتا ہے، تو جب سال گزرتا ہے وہی دن اور وہی مہینہ آتا ہے تو اب اس وقت زکوٰۃ فرض ہو چکی ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان ہی ہو، کیونکہ مال آنا یہ رمضان پر موقوف نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے جو خاص مال ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو جب وہ مال مخصوص مقدار میں آتا ہے تو صاحب نصاب ہوتا ہے اور پھر سال گزرتا ہے تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب وہ ہمارے پاس نصاب والا مال ماہ رمضان میں آیا، شوال میں آیا، ذیقعد ذیلحجہ میں آیا، کسی بھی مہینے میں آیا، تو ہمیں اس مہینے کو نوٹ کر لینا چاہیے، وہی مہینہ ہماری زکوٰۃ کا مہینہ ہوتا ہے۔
ٹھیک،
رمضان میں لوگ، ہو سکتا ہے کہ بکثرت لوگ جو ہے وہ یعنی ان کے اوپر زکوٰۃ رمضان میں فرض ہوتی ہو، یعنی صاحب نصاب وہ رمضان ہی میں ہوئے ہوں، ایک تو یہ صورت ہے، تو وہ تو پھر چونکہ صاحب نصاب رمضان میں ہوئے تو ان کا سال رمضان میں مکمل ہوا تو وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، اور بعض لوگ پیشگی زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ادائیگی کا زیادہ ثواب ہے، تو اس ثواب کی نیت سے ایڈوانس میں جو ہے وہ لوگوں کو اپنی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں۔ ہاں اگر کسی کی زکوٰۃ فرض رمضان سے پہلے ہو چکی تھی اور اب وہ اگر رمضان کا انتظار کر رہا ہے تو وہ گناہگار ہوگا، بلا وجہ تاخیر زکوٰۃ کی ادائیگی میں یہ گناہ کا سبب ہے۔ جس طرح رمضان کے روزے قضا ہو گئے، بلا عذر تاخیر کرے گا اور نہیں رکھے گا تو گناہگار ہوگا، اسی طرح زکوٰۃ کی بھی ادائیگی میں اگر تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ الغرض یہ کہ رمضان ہی زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، جس مہینے میں بندہ صاحب نصاب ہوا ہے یا دوسرے الفاظ میں جس مہینے میں زکوٰۃ فرض ہوئی ہے وہی مہینہ ہماری زکوٰۃ کا مہینہ ہوگا۔
ٹھیک ہے، اب مثال ہم سمجھنے کے لیے یوں کہیں کہ جیسے عام طور پر بہنیں بیٹیاں پوچھ رہی ہوتی ہیں اور ان کا جب نصاب شمار کیا جاتا ہے تو ایک طرح کا جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو اس وقت ان کو زیورات یا کچھ ایسی چیزیں مل جاتی ہیں کہ اگر وہ نصاب کو پورا ہے، اب کسی کی ربیع الاول میں شادی ہے اور ربیع الاول میں وہ صاحب نصاب ہوئی تھیں، یا کسی کا اتنا مال جمع پہلے سے ہو گیا کہ ربیع الاول میں پورا نصاب ہو گیا،
جی
اب یہ شخص اگر چھ مہینے بیچ میں گزرے، ربیع ثانی، جمادی الاولی، جمادی ثانی، رجب، شعبان، اب یہ چاہتا ہے کہ رمضان میں ہی میں زکوٰۃ ادا کر دوں تو یہ کر سکتا ہے؟
کر سکتا ہے،
یہ کر سکتا ہے، لیکن اب یہ اس ربیع الاول سے اگلی ربیع الاول تک آیا اور پھر اب ربیع الاول میں کہتا ہے رمضان میں کروں گا،
یہ ناجائز،
یہ ناجائز، یہ تاخیر ہو گئی۔ تو یہ خیال رکھنا ناظرین کرام بہت اہم اور ضروری ہے۔ ہم فرض ادا بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کی بات نہیں کر رہے، لیکن کئی ایسی تعداد ہے کہ جو اس میں ان کا نصاب پہلے سے پورا ہو جاتا ہے اور مہینہ بھی گھوم پر، یعنی سال گھوم کر ہو چکا ہے، وہ تاریخ آ چکی ہے، اس میں مہینہ بھی نہیں بلکہ تاریخ آپ کو یاد رکھنی ہے۔ اور مزید اس کی ڈیپ میں جائیں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تاریخ کے ساتھ وہ وقت کی بھی تعین کی ہے کہ جس وقت آپ نصاب، یعنی آپ ظہر کے ٹائم بالفرض آپ صاحب نصاب ہو گئے تھے، تو اب اسی تاریخ پر وہی ٹائم ہے، اب آپ کو اس سے پہلے پہلے ادائیگی اپنی کر دینی چاہیے۔ تو کوشش کر کے یوں کرنا چاہیے، اپنے پاس مال سائڈ پہ رکھ دینا اور کہنا کہ میں نے تو نکال ہی دیا، تو یہ نکالا نہیں ہے، یہ تو آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، کسی ایسے کو دے دینا جو حقدار نہیں ہے، جس نے حقدار تک پہنچانا ہے، تو یہ بھی نکالنا نہیں ہوا، یعنی ایک طرح تو آپ نے دے دیا لیکن ابھی اس کے پاس رکھا ہوا ہے، تو جن کو آپ دیتے ہیں تو آپ وہاں پہ بھی یہ تاکید کر دیں کہ بھائی میرا سال پورا ہو رہا ہے یا دو دن رہتے ہیں، تین دن رہتے ہیں، تو آپ اس کو اس کے مصرف تک پہنچا دیں تاکہ اس طرح بھی گناہ سے وہ آدمی بچ جائے۔ مزید بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔
نام محمد عظیم ہے، جی میں اس موتی صاحب سے سوال پوچھ رہا ہوں، تو بچے بڑے ہوتے ہیں تو اس روزہ کتنی سال کا ہوتا ہے تو اس کو روزہ رکھنا ہے ماہ رمضان کے؟
جی کتنے سال کے ہوں تو ان کو رکھنا ہے؟
بچے جب بالغ ہو جاتے ہیں تب تو ان پر روزہ فرض ہو جاتا ہے، اب اگر وہ بلا عذر روزہ ترک کریں گے تو گناہگار ہوں گے، لیکن بلوغت سے پہلے جب بچہ جو ہے وہ 10 سال کی عمر کا ہو جائے تو اس وقت والدین اس کو روزہ رکھنے کا حکم دیں، اگر بچہ صحت مند ہے، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس صورت میں والدین ان کو تاکید کے ساتھ، یعنی تھوڑی سختی کے ساتھ روزہ رکھنے کا حکم کریں تاکہ ابھی سے اس کو روزہ رکھنے کی عادت بنے۔
ٹھیک ہے،
اور اگر بچہ کمزور ہے، روزہ رکھنا اس کی صحت برداشت نہیں کر سکتی ہے، تو پھر اس پر سختی نہیں کریں، اس کی ثواب دید پر چھوڑ دیں، اگر وہ رکھ کر مکمل کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نہیں رکھ سکتا ہوں، بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتا ہوں، تو پھر والدین کو سختی نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب بالغ ہو جائے تو پھر اس وقت روزہ فرض ہو جاتا ہے، اور کوئی عذر اگر نہیں ہے تو پھر روزہ بہر صورت رکھنا پڑے گا، اگر بچہ نہ رکھے تو والدین پر لازم ہے کہ وہ اس کو سختی کے ساتھ روزہ رکھنے کا حکم کرے۔
یعنی اس کا حکم بھی وہی نماز والا ہی ہے، 7 اور 10 والا؟
جی 7 سال کی عمر میں بچے کو کہنا شروع کریں،
ٹھیک ہے،
اور 10 سال کی عمر کا جب ہو جائے تو پھر سختی کریں، یعنی تھوڑا تاکید کے ساتھ کہیں،
ٹھیک،
اور وہ تاکہ نماز پڑھنے کا عادی ہو جائے، یہی روزے کا بھی ہے، لیکن روزے میں بس صرف فرق یہ ہے کہ چونکہ نماز میں مشقت نہیں ہوتی ہے لیکن روزے میں مشقت ہوتی ہے کہ سارا دن کی بھوک پیاس برداشت کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، بالخصوص بچے جو کمزور جسم والے ہوتے ہیں اور ان کی عادت بھی نہیں ہوتی ہے، تو اب اگر بچہ ایسا کمزور ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، والدین کو عام طور پر بچوں کی طبیعت کا پتہ ہوتا ہے، تو تب تو اس پر سختی نہ کریں، اور اگر بچہ صحت مند ہے، روزہ بالکل مکمل کر سکتا ہے، محض سستی کی وجہ سے یا کھانے پینے کی لذت اور محبت کی وجہ سے جو ہے وہ روزہ ترک کر دیتا ہے، تو اس صورت میں والدین کو بچے پر سختی کرنی چاہیے۔
ठीक है, यहाँ तो बाद का देखा जाता है वालदेन खुद ही कह रहे थे नहीं तुम बच्चा
अभी बच्चा है
जिद कर रहा है तो वो उसको कह रहे थे नहीं तुम जो है ना वो भी नहीं करो, तो बहरहाल ताकत मौजूद है तो उनको रोजे रखवाएं। अच्छा कुछ वालदेन डर रहे होते हैं कि ये रख लेगा तोड़ देगा, अब मिसाल के तौर पर 7 साल का बच्चा है 8 साल का बच्चा है, रख लिया उसने, अब उसको भूख की शिद्दत हुई उसने रोजा तोड़ दिया, तो वालदेन गुनाहगार तो नहीं होंगे?
नहीं, वालदेन गुनाहगार नहीं होंगे और बच्चा भी गुनाहगार नहीं होगा।
ठीक है,
बच्चा रख लेगा तो अल्लाह पाक की रहमत से ढेरों सवाब का हकदार होगा और ये उसकी अच्छी खसलत और अच्छी तरबियत और अच्छे रास्ते पर चलने की यानी सादत मंदी की अलामत है, और अगर तोड़ देता है तो गुनाहगार नहीं होगा। और बिल फर्ज अगर बच्चे को ऐसी भूख शिद्दत की भूख और शिद्दत की प्यास लगी हुई है, बच्चा ये कह रहा है
कि मुझे तोड़वा दे
जो है वो कर दे, तो यूं कह सकते हैं कि बच्चे आप अंदर चले जाएं और आप पानी पी लें या खा लें, यानी यूं कि बच्चे को तरगीब भी ना हो कि खुद अपने हाथों से, तो ये कह दिया जाए कि जाकर आप अगर आप नहीं बर्दाश्त कर
वो फ्रीजर रखा हुआ है ठीक है
तो आप वहां से जो है जरूरत के मुताबिक खा पी लें।
अच्छा
तो इतना ज्यादा नहीं कहिएगा, बस जरूरत के मुताबिक खा
तो क्या मतलब थोड़ा बहुत भी खाएंगे तो रोजा टूट जाएगा?
कहने का मतलब ये है रोजा तो टूट जाएगा, एक बच्चे को थोड़ी सी तरगीब मिलेगी कि मुझे बचना था।
अच्छा बचना था,
मुझे बचना था तो इसलिए अब मैं चलो ये जरूरत हुई तो इसलिए मुझे इजाजत दी गई है, कहीं वो बेखौफ भी ना हो जाए कि मुझे ऐसा करना ही करना है, तो थोड़ा यानी के रख रखाव रखते हुए उसके ऊपर ये भी जाहिर ना हो कि जो ही प्यास लगे तो बस जाकर अंदर पानी पी लो, और ये भी कि वालदेन अगर समझ रहे हैं मुशक्कत है तो खुद भी दे सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मैं इस तौर पर कह रहा हूँ कि बच्चे को ऐसा फ्री हैंड नहीं देना चाहिए कि वो फिर बड़ा होकर भी बोले कि कोई मसला नहीं है,
कोई मसला नहीं
रहना चाहिए।
यानी ये हम उस बच्चे की बात कर रहे हैं जिसको वालदेन भी शौक करके 7 साल में रखवा देते हैं, बाद ऐसी जरूरत पैदा हो जाती है और बाद बच्चे तो इसरार कर रहे होते हैं और माँ बाप उनको नहीं देते तो ये भी मुनासिब नहीं है। इस तरह के भी कुछ वाकयात हमें सुनने को मिले हैं कि ना देना और वही बच्चे के लिए एक नुकसान साबित होगी चीज, तो इस तरह भी नहीं करना। ताकत मौजूद है और 10 साल वाली उम्र भी बच्चे की हो चुकी है, 11वें साल में दाखिल हो चुका और ताकत भी मौजूद है, तो यहाँ वालिद का बनता है और वालदेन का कि वो एहतमाम से उसे रखवाएं, लेकिन अगर ताकत नहीं है इस बच्चे को भी तो उसके लिए भी यहाँ रुख्सत मौजूद है, फिर जब बालिग हो जाएगा तो बहरहाल फिर तो रोजा रखना ही उसे होगा। जी मजीद सवाल।
मैंने रात को नियत की थी रोजा रखने की, तो सुबह मेरी आंख नहीं खुली सारी टाइम ना सारी के खाने के लिए, तो मेरा रोजा हो गया या नहीं होता है?
जी ये तो कईयों को सहरियां रह जाती हैं।
जी सहरी का रह जाना ये रोजा रखने से माने नहीं है, यानी अगर सहरी नहीं की है तो ऐसा नहीं है कि रोजा नहीं होगा।
ठीक है,
रोजा हो जाएगा बशर्त ये कि रोजा शुरू होने के वक्त से लेकर अब तक कुछ खाया ना हो तो रोजा हो जाएगा। अलबत्ता सहरी बरकत वाला खाना है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको बरकत वाला खाना करार दिया है, तो बहुत सारे लोग सहरी जानबूझकर जो है वो तर्क कर देते हैं या बाज़ फखरिया तौर पर कह रहे होते हैं कि मैं तो बग़ैर सहरी के रोज़ा रख लेता हूँ, तो याद रखिए कि सहरी को तर्क कर देना ये बहुत बड़ी बरकत से महरूम हो जाना है। हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रिवायत है, फरमाते हैं कि अहले किताब और हमारे दरमियान रोज़े का फ़र्क जो है वो सहरी है।
ठीक,
यानी अहले किताब बग़ैर सहरी के रोज़ा रखते थे और मुसलमान सहरी के साथ रोज़ा रखते हैं, ये बुनियादी फ़र्क है, तो इसकी बरकत ज़रूर लेनी चाहिए। अगर तबीयत नहीं भी चाह रही तो तब भी खजूर ले लेनी चाहिए, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन सहरी जो है वो खजूर है, तो एक खजूर खा ले सहरी की बरकत हासिल करने के लिए, अहले किताब और मुसलमानों के दरमियान फर्क रखने के लिए सिर्फ एक खजूर खा ले पानी का घोंट पी ले तो बरकत भी हासिल हो जाएगी और सुन्नत के ऊपर अमल भी हो जाएगा।
ठीक है, ये अब जो इस तरह बेचारे हैं इनकी तो आँख नहीं खुली, अफसोस कर रहे हैं ये सहरी पे, बाज़ का तो होता ही है ना, तो जिनकी आँख भी ना खुल पाए या इस तरह अब वो बगैर सहरी के ही रोज़ा वो चला रहे होते हैं, इनको कई लोग मशवरा दे रहे होते हैं, बाज़ का तो ऐसे भी हमें फ़ोन आते हैं कि बस जैसे ही आँख खुली तो दो घूंट पी लिए, अब हमने गिलास उठाया آدھا ہی پیا ہے مفتی صاحب، زیادہ نہیں، بالکل آدھا. میں نے کہا چلو پی لوں اور روزہ. ارے سورج دیکھ رہے ہو، دن نکل چکا ہے یا فجر کی نمازیں ہو رہی ہیں، آپ نے کیسے یہ پانی پی لیا؟ اس طرح کی غلطی کرنے سے پہلے یہ پوچھنا، ایسا نہیں پانی پی لیں اور پھر بعد میں مسئلہ پوچھ لیں. اچھا جیسے رات میں نیت ہی ہے نا، صبح روزہ رکھنا ہے اور سحری ہے اور نہیں اٹھے، کوئی بھی نہیں اٹھا، اب سوتا ہی رہا، پھر مسلسل ہی سوتا رہا، زوال کا ٹائم بھی چلا گیا، تو دن رمضان کے ہیں وہیں بھی متعین ہیں، تو کیا ہو جائے گا؟
جی اگر روزے کی نیت، چونکہ یہ رات کو کر کے سویا تھا کہ صبح مجھے اٹھنا ہے،
روزہ ہے
اور روزے کی جو نیت کا وقت ہے وہ غروب آفتاب سے لے کر زوال کے وقت تک ہے،
اتنا ٹائم کا روزہ نہیں ہے جتنے ٹائم میں وسط نیت کے اندر ہے.
جی تو لہٰذا اگر کسی نے روزہ افطار کرنے کے بعد یہ نیت کر لی کہ مجھے صبح روزہ رکھنا ہے، اور عام طور پر رمضان میں تو بندہ جب سوتا ہے تو نیت کر کے ہی سوتا ہے کہ مجھے صبح روزہ رکھنا ہے، تو یہ اس کی نیت ہو گئی. تو اب اگر یہ 12-1 بجے یعنی زوال کے وقت کے بعد بھی اٹھتا ہے، تو چونکہ نیت کے وقت کے اندر اس نے روزے کی نیت کر لی تھی، تو اس لیے اس کا یہ روزہ ہو جائے گا.
ہو جائے گا. بہرحال رمضان میں اپنے معمولات کو اس طرح میں نے ضرور کرنا چاہیے کہ ہماری غفلت یا نیند یا کسی بھی سبب کوئی بھی نماز نہ قضا ہو، ایک نماز بھی جان بوجھ کر ایسے قضا کر دینا یہ گناہ کا کام ہے. اور سحری میں اٹھیں بالکل اچھی بات ہے، ایک نہ بھی اٹھ پائے بالفرض یا نہیں بھی اٹھنا کسی کو، بعض اوقات لوگ سو ہی اتنا لیٹ رہے ہوتے ہیں کہ اس ٹائم ہی وہ کھا پی کے سو رہے ہوتے ہیں کہ اب ہمیں صبح کا اہتمام نہیں کرنا، کچھ بھی کرنا، اٹھنا نہیں. لیکن اپنا سونے کا معمول یہ ضرور بنائیں کہ آپ کی فجر کی نماز نہ قضا ہو، ایسا نہیں کہ آپ فجر، اسی طرح زہر کی نماز بھی، بعض ساری رات جاگتے ہیں، فجر بھی پڑھتے ہیں، صبح دن میں بھی کچھ ہوتے ہیں، پھر لمبا سوتے ہیں، پھر ان کا ٹائم لمبا، اور ایک تعداد ہوگی ان کے لیے، ظہر فجر کی طرح ہو جاتی ہے، جیسے عام سال کے دنوں میں فجر کی نماز میں اٹھنا، ان کے لیے ظہر کا اٹھنا ہے. ایک تعداد کے سوتے 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 وہ ظہر کو بھی عصر کے قریب لے کے جائیں گے اور پھر اٹھے، اور اب تو کیا بات ہے روزے داروں کی، یہ کیا ہے جو اس طرح روزے پورے کر رہے ہیں؟
دیکھیے ہے تو جائز یہ، اگر سونے سے نماز، اور نماز نہ جائے بلکہ جماعت چلی جائے جو کہ واجب ہے، تو یہ تو اس نے گویا کہ گناہ کیا ہے. جماعت کا ترک کرنا مردوں کے لیے یہ گناہ ہے
جن پہ لازم ہو رہی ہے،
جن پر لازم ہے. اور اگر اسی طرح وہ سوتا رہا، جماعت تو کیا نماز ہی قضا ہونے کو آ جائے یا قضا ہو جائے، تو پھر جو روزے کا مقصد تھا تقوی اور پرہیزگاری، تقوی اور پرہیزگاری تو اسی طرح حاصل ہوگی کہ عبادتوں کو ان کے کمال کے ساتھ ادا کرے. جس طرح اس نے روزہ رکھا ہے تو روزہ تو اس بات کی طرف بلاتا ہے کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے جب یہ بھوکھا رہا ہے، پیاسا رہا ہے، تو جو نماز کا وقت آ رہا ہے اگر اس کو چھوڑ دے، اس کو ترک کر دے، نمازیں اس کی قضا ہو جائیں، تو پھر اس روزے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں.
اللہ،
تو وہ یہی ہوتا ہے کہ روزہ رکھا لیکن جو روزے کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا نہ کیا. تو روزے کے مقابلے میں نماز بھی ایک فرض ہی ہے، یعنی جس طرح روزہ فرض ہے اسی طرح نماز بھی فرض ہے. اب اگر کوئی فرض سے اس طرح غفلت کرے کہ سوتا رہ جائے، تو اللہ پاک نے ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت کا ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک میں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نمازوں کو بھلا بیٹھتے ہیں. تو اب جو سو گیا، نمازوں کو بھلا کر سویا ہوا ہے، ظہر بھی گئی اور عصر بھی آخری وقت میں ادا کرے، تو یہ بہت بڑی نادانی ہے. اور اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ روزے کا حقیقی مقصد جو تھا وہ تو یہ تھا کہ نفس کو بھوک اور پیاس میں تڑپا کر اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری، یعنی اللہ پاک کے احکام کے تابع کرنا تھا، اور اس نے تو نفس کو یعنی کہ
اور راحت
پہنچائی،
سکون سے
تو وہ کہاں اللہ پاک کے فرامین کے تابع ہوگا. تو اس لیے ایسا کوئی کام روزے میں فرض کے اعتبار سے بھی نہیں کرنا چاہیے. اور دیگر جو گناہ ہیں، یعنی جھوٹ بولنا، بد نگاہی کرنا، اور رشوت کا لین دین، یہ دیگر جتنے بھی گناہ ہیں معاشرتی طور پر، وہ تمام گناہ ویسے بھی حرام اور ناجائز ہیں، روزے میں ان کی حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اس لیے ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے.
اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے اور روزے کی روحانیت بھی ہمیں عطا فرمائے، اور جن شرائط اور ضوابط کے ساتھ روزے ہمیں رکھنے چاہیے تو ان کو پورا کرنا چاہیے. خاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے، اخص الخواص کا بھی روزہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو گناہ کے کاموں سے بچاتے ہوئے. اور اخص الخواص تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور چیز میں وہ اپنے آپ کو رکھتے ہی نہیں، مطلب بس ذکر الہی میں، یاد الہی میں، ان کی کہیں دلی طور پر بھی توجہ ادھر ادھر نہیں جاتی، ان کے روزے اس طرح بہرحال وہ پورے کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی ایسا حصہ عطا فرمائے. بڑھتے ہیں مزید آپ کے سوالات کی طرف.
جی سوال میرا یہ ہے کہ ایک تو یہ جو نماز ہے قضائی عمری، یہ پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ ویسے ہی نماز جو پہلے ہم پڑھتے ہیں کیا اسی طریقے سے پڑھی جاتی ہے؟
جی قضائے عمری کا عام طور پہ کچھ تخفیف بیان کی جاتی ہے، لیکن لوگ یہی سمجھ ہوتے ہیں کہ شاید وہ لازم ہو جاتی ہے تخفیف. مجھ سے ایک نے پوچھا کہ عام نماز سے قضاء عمری مشکل کیوں ہے؟ یار میں تو خود پریشان ہوں، قضاء عمری مشکل کیسے؟ یار وہ یاد رکھنا بڑا مشکل ہے کہ یہاں فاتحہ نہیں پڑھنی، بس تین مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار، تسبیحات تین نہیں ہیں ایک ہے، پھر تشہد اتنا پڑھنا ہے، تو یہ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. عام نمازوں کی طرح ہم پڑھ لیا کریں قضاء عمری، کیا فرماتے دونوں باتوں پر آپ؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ قضاء صرف فرائض اور واجبات کی ہوتی ہے. ہماری جو فرض نمازیں قضاء ہوئی ہیں، جب ہم قضاء کریں گے تو صرف فرضوں کی قضاء کریں گے، اور وتر جو واجب ہیں ان کی قضاء کریں گے. اور قضاء کی ادائیگی کا بھی وہی طریقہ ہے جو عام نمازیں ہم جس طرح پڑھتے ہیں، قضاء نمازیں بھی اسی طرح ادا کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ رمضان کے آخری جمعے کو جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جمعہ کی نماز کے بعد جو ہے وہ بعض جگہوں پر باقاعدہ اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ چار رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی بھر کی قضا ہو گئی ہے. یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے، شرعاً یہ عمل جائز نہیں ہے. اور یہ نوافل ہوں گے، تمام نمازوں کی قضاء کے قائم مقام یہ چار رکعتیں نہیں ہوں گی. باقی جو آپ فرما رہے تھے کہ اس میں کچھ تخفیف ہوتی ہے، تو فقہا نے ان لوگوں کے لیے جن کی قضاء نمازیں بہت زیادہ ہیں اور ان کی ادائیگی میں ان کو جو ہے وہ تکلیف اور مشقت کا سامنا ہے، ظاہر ہے کہ اگر کسی کی 20-25 سال کی، 15 سال کی، 10 سال کی قضاء نمازیں ہیں تو اس کی ادائیگی کوئی آسان کام نہیں ہے، تو جس کی بہت زیادہ قضاء نمازیں ہوں تو اس کی ادائیگی کے لیے یوں تخفیف بیان کی ہے کہ وہ فرائض اور واجبات کو مکمل کرے، اور اگر سنت کو ترک کر دیتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا
قضاء عمری میں.
قضاء عمری میں چونکہ ایک طرف اس کی قضاء نماز کا گناہ ہے اور ایک طرف جو ہے وہ سنت کا ترک کرنا ہے، سنت کا ترک کرنا گناہ نہیں ہوتا ہے، اگرچہ کہ یہ بہتر نہیں ہے. یعنی ہم جو اپنی روٹین والی نماز ادا کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سنت کو ترک کر دیا تو گناہ تو نہیں ہوا، یہ مکروہ تنزیہ عمل ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، اور پھر بالخصوص وہ جو سنت مؤکدہ ہیں
جی،
ان کے ترک کی عادت گناہ گار،
وہ تو ترک کی عادت بندہ گناہ گار ہوگا. تو قضاء میں اس اعتبار سے، قضاء نمازوں میں جس کی بہت زیادہ قضاء نمازیں ہوں ان کو اس اعتبار سے تخفیف دی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا فرض ادا کر لیں، تو وہ تخفیف اس اعتبار سے دی جاتی ہے. ورنہ اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس تخفیف کو اختیار نہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ کامل طریقے سے فرائض واجبات اور سنت کو ادا کرنے کے ساتھ کامل طریقے سے اس کی ادائیگی ہو جائے.
ٹھیک، اور اس میں اس کی حکمت یہ بھی تو ہے کہ اب اس میں اگر تخفیف رکھی گئی تاکہ آپ کی قضاء عمری زیادہ ہو جائے، آپ دو نمازیں آپ کرنا چاہ رہے تھے تو آپ اس کی جگہ تین پڑھ لیجئے، اب چار قضاء عمری کر لیجئے.
دو وجوہات بظاہر سامنے آتی ہیں، ایک تو یہ کہ ادائیگی زیادہ ہوگی،
ٹھیک ہے،
اور دوسرا یہ ہے کہ اب اگر سنت کو ادا کرے گا تو وقت زیادہ لگے گا. تو اب ایک طرف سنت کا ترک ہے، ایک طرف اس کے اوپر اتنے
فرائض باقی،
تو یہ فرائض کو گویا کہ ترجیح دی گئی ہے، اور اس کو یہ کہا گیا کہ اپنی جلدی جلدی نمازیں ادا کر لیں.
کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں، نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟
जी नफिल नमाज बैठकर पढ़ सकते हैं लेकिन इसका सवाब आधा होता है, और अगर खड़े होकर पढ़ेंगे तो पूरा सवाब मिलेगा।
ठीक है माशाल्लाह। तरावी में तो बहुत से लोग मस्जिदों में इस तरह के, मैं समझता हूँ बूढ़े बूढ़े खड़े हुए हैं और जवान सजा सब बैठे हुए हैं, और बैठे भी ऐसे हुए कि नमाज भी नहीं पढ़ रहे, यानी पीछे बैठे हुए हैं। अब आपने भी देखा मस्जिद के अंदर एक ज़ईफ़ुल उम्र भी जो अशख़ास होते हैं, अफराद होते हैं, वो भी शुरू से ही अल्लाह अकबर इमाम ने कहा तो वो खड़े होते हैं साथ, लेकिन नौजवान तबका ऐसा होता है या तो सफ़ों के बीच में बैठे होना या कुछ पीछे बैठे हुए और वो गुफ्तगू भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप?
आम तौर पर जो मुशाहिदा हुआ है यानी देखने में आते हैं वो नौजवान ही होते हैं
जी,
और जो गालिब पहलू उनमें नज़र आता है वो सुस्ती का आता है,
सुस्ती का।
और तीसरी बात ऐसा लगता है कि ये वक्त गुजारने के लिए आते हैं, यानी तरावी कम पढ़ना और वक्त गुजारना, वक्त गुजारना इस इतबार से कि पीछे बातों में मसरूफ है, यानी जो नमाज पढ़ रहे हैं जो अल्लाह पाक की इबादत कर रहे हैं वो वाज़े तौर पर डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, और ये जो है वो आपस में बाज़ लोग तो टोलियाँ बनाकर बाकायदा जो है वो बैठे हुए होते हैं, और फिर जब इमाम जो है वो रकू में जाता है तो फौरन भागते दौड़ते हुए जो है नमाज में शामिल हो जाते हैं,
और इस साल में उनके धमक दौड़ना भी
पता चल जाता है। और ये फिर कुरान पाक की जो आयत है वइज़ा क़ामु इलस्सलात क़ामु कुसाला, कि जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती के साथ खड़े होते हैं, तो ये एक नाफिकों की एक अलामत बयान की गई है। तो ऐसे अशखास को अल्लाह से डरना चाहिए, जैसा आपने फरमाया कि बूढ़े लोग यानी जिनके लिए क़याम भी मुश्किल होता है वो तकबीर उला के साथ अल्लाह अकबर कहकर कुरान पाक सुनने में मशगूल हो जाते हैं, और ये कि जो खड़े हो सकते हैं और बूढ़ों से ज़्यादा खड़े हो सकते हैं लेकिन बस सुस्ती, गफलत और बातों की मोहब्बत या वक्त गुजारी यही शायद करने आते हैं, जिसकी वजह से उनकी हिम्मत पस्त हो जाती है और बाज जो है बिला वजह भी बैठ जाते हैं, यानी उनके सियत से उनकी अलामतों से ये नज़र आ रहा होता है कि ये बिला वजह है। तो ऐसे लोगों को ख़ुद अपने इस तरीक़ेकार पर गौर करना चाहिए, रमज़ान की रातों में इबादत करने वालों को तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए,
सही बात,
तो इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए।
ठीक है, इन चीज़ों का भी ख्याल करना है, अपने साथ भी ऐसे छोटे बच्चे बिल्कुल नासमझ बच्चे जिनको नमाज का ही पता नहीं है तो उनको भी तरावी जैसी एक बड़ी ज़ाहिर अजीम इबादत भी है और एक तवील इबादत भी है, तकरीबन एक घंटा डेढ़ घंटा तकरीबन नमाज के साथ ये वक्त लगता है, तो अब कई इसमें डिस्टर्ब रहते हैं खुद भी और बच्चों के साथ। हाँ, जो समझदार आपके बच्चे हैं यानी नमाज को समझते हैं, नमाज में वो इधर उधर नहीं भागेंगे, तो बिल्कुल आप उनको लेकर आएँ, और जो बच्चों की सफ़ का एक अंदाज होना चाहिए कि आप उनको पीछे खड़ा करें, और जो बच्चे आपके करीब बबलूग या बालिग हैं तो ठीक है आप मर्दों की सफ़ के अंदर उनको खड़ा कर दें, लेकिन इन चीज़ों का भी हमें ज़रूर ख्याल रखना है कि हमारी वजह से या हमारे बच्चों की वजह से किसी दूसरों को भी कोई किसी तरह की तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। मेरे वो तमाम नौजवान भाई भी जो पीछे इस तरह बैठ जाते हैं तो आप भी ऐसा ना करें, और वो अफराद जो हमें स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो तरावी पढ़ते ही नहीं, तो ये तो कितनी अजीम इबादत है जिससे महरूमी महरूमी है, और माया गया जो इसकी रातों को क्याम करे दिन को रोज़ा रखे उसके लिए बख्शिश और मगफरत की बशारतें, इस महीने में भी नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे, वो 27वीं का इंतज़ार कर रहे होते हैं ख़त्म कुरान हो तो हम भी शिरकत कर लें,
मिठाई बांटने में
इतने तो हम महरूम नहीं है कि हम इसमें शरीक ना हो कि जिस दिन मिठाई बटेगी और जिस
उसमें आगे आगे होंगे
तो उसमें आगे
हार पहनाने
में और मिठाई बांटने में भी आगे। तो बहरहाल मैं तो कहता हूँ हार तो उन लोगों को पहनाने चाहिए कि जो वाकई पाबंदी से पढ़ते रहें, एक तरह का ठीक है, पढ़ाने वाले भी माशाल्लाह इमाम भी मौज़िन भी सब इनकी खिदमत भी अपनी जगह है, इनको भी पहनाए, लेकिन काश ऐसा हो कि इनके लिए हो जो ये पढ़ने वाले हैं। पढ़ना बाज़ औक़ात वो आसान हो जाता है, कुरान खुद पढ़ना तिलावत करना या इमामत पे होना ये आसान है, पीछे वाले का खड़ा होना मुश्किल है, ये मुश्किल है, और वो इसको ही उन्होंने अपने ऊपर वो रखा नाफिज और वो पढ़ते रहे, तो बहरहाल अल्लाह पाक सबको ये बरकात अता फरमाए, अल्लाह हम सबको रमज़ान शरीफ की बरकतों से माला माल फरमाए और हमारे रोज़ों की ज़कात की नमाज़ों की इबादत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाह नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम। हादियो रहनुमा हमारे गुलामा हो कभी दर पेश जो کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ